بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. شرح السنة لإمام أهل السنة والجماعة في عصره الإمام أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. سبياري كتاب شرح كدس جاريه آج كنت جسمي ہم پوائنٹ نمبر 70 پر پہنچے ہیں. امام بربہاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وَإِذَا سَمِعْتَ الرَّجُلَ يَطْعَنُ عَلَى الْآثَارِ وَلَا يَقْبَلُهَا أَوْ يُنْكِرُ شَيْئًا مِنْ أَخْبَارِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ فَاتَّهِمْهُ عَلَى الْإِسْلَامِ فَإِنَّهُ رَجُلٌ رَدِيءُ الْمَذْهَبِ والقول، ولا يطعن على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا على أصحابه رضي الله عنهم، لأن إنما عرفنا رسوله وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار. فإن القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن. امام بربہاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، وَإِذَا سَمِعْتَ الرَّجُلَ يَطْعَنُ عَلَى الْآثَارِ، اور جب تم کسی شخص کو آثار پر طعن کرتے ہوئے سنو، اور آثار سے مراد احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس سے مراد سنت ہے، وَلَا يَقْبَلُهَا، اور ان آثار کو قبول نہیں کرتا، او ينكر شيئا من اخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، یا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے بعض کا انکار کرتا ہے، فتہمہ علی الاسلام، تو اس پر اسلام کی تہمت لگا، یعنی اس کے اسلام میں خلل ہے، فانه رجل رديء المذهب والقول، بے شک ایسا شخص جو ہے وہ برے مذہب اور برے قول والا ہے، ولا يطعن على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا على اصحابه رضي الله تعالى عنهم، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن نہیں کیا جاتا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر، لأن انما عرفنا رسوله وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار، کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، قرآن کی معرفت، خیر اور شر کی معرفت، اور دنیا اور آخرہ کی معرفت جو ہے وہ صرف اور صرف آثار سے ہی معلوم ہوئی ہے، فإن القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن، بے شک قرآن و سنت کی جو حاجت ہے وہ سنت کو قرآن کی حاجت سے زیادہ ہے. اس پوائنٹ کی تفصیل میں اور شرح میں فضیلۃ الشیخ العلامہ صالح بن فوزان فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں، وَإِذَا سَمِعْتَ الرَّجُلَ يَطْعَنُ عَلَى الْآثَارِ وَلَا يَقْبَلُهَا أَوْ يُنْكِرُ شَيْئًا مِنْ أَخْبَارِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَّهِمُوا عَلَى الْإِسْلَامِ. شيخ صالح بن حفظ الله فرماتے ہیں، لأن من معنى شهادة أن محمد الرسول الله، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی کا معنی یہ ہے، یعنی شہادة أن محمد الرسول الله کا معنی یہ ہے، طاعته فيما أمر، جس چیز کا حکم دے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت کرنی ہے، وتصديقه فيما أخبر، اور جو خبر دیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس خبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنی ہے، واجتناب ما نہا عنہ وزجر، اور جس چیز سے منع کریں اور خبردار کریں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس چیز سے اجتناب کرنا ہے. وَأَلَّا يُعْبَدَ اللَّهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کی جائے گی مگر جس چیز کو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروع فرمایا ہے. یہ چار چیزیں جو ہیں کلمہ شہادت جب ہم پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، تو اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ان چار چیزوں کا تقاضا کرتا ہے، تصدیقہ فیما امر، طاعتہ فیما امر، وتصدیقہ فیما اخبر، واجتناب ما نہا عنہ وزجر، والا یعبد اللہ الا بما شرع. یہ چار چیزیں ہیں. اب جو کلمہ شہادت پڑھتا ہے، کلمہ شہادت دوسرا حصہ پڑھتا ہے، کیا یہ شخص صرف زبان سے دعوے دار ہے یا دل کے یقین کے ساتھ اس کلمے کو پڑھا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ ان چار چیزوں سے پتہ چلے گا. اشہد ان محمد الرسول اللہ کے تعلق سے یہ شخص کتنا سچا ہے یا کتنا جھوٹا ہے، ان چار چیزوں سے پتہ چل جاتا ہے. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شخص فرماتے ہیں هذا معنى شهادة ان محمد الرسول اللہ، یہی معنی ہے شہادت ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. واللہ جل وعلا یقول، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا، آخری الآیہ سورۃ الحشر نمبر 7. اور جو کچھ تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیں اسے لے لو، اور جس چیز سے منع کریں اس چیز سے فوراً رک جاؤ. اور دوسری آیت میں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری کرو، الی آخر الآیہ سورۃ النساء نمبر 59. فالواجب علی المسلم ان یمتثل ما جاء فی الاحادیث، مسلمان پر واجب یہ ہے کہ جو کچھ احادیث میں آیا ہے ان پر عمل کرنے والا بن جائے. فی الاحادیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی احادیث میں اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہیں منع عن سے تسلیم کرنا ہے، اپنا سر خم کر کے اور ان پر عمل کرنا ہے. کیوں؟ لانها الوحی الثانی بعد القرآن، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احادیث ہیں یہ دوسری وحی ہیں قرآن مجید کے بعد. لأن اصول الأدلة في الإسلام المجمع عليها، کیونکہ جو دلائل کے اصول ہیں اسلام میں جن پر اجماع ہے یعنی سنت والجماعت کا، یہ تین چیزیں ہیں. اولا القرآن، قرآن مجید ہے. ثانیا السنة النبوية، سنت نبوی ہے علیہ الصلاۃ والسلام. ثالثا الاجماع، تیسری چیز جو ہے اجماع ہے. هذه أدلة لا يجوز الإنسان أن يقول أنا لا أستدل إلا بالقرآن فقط. يتين جو ہے، يتين دلائل ہیں، یہ دین کے اصول ہیں، سارا دین اسلام ان تین پر چیزوں پر قائم ہے. قرآن کی آیت دلیل ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دلیل ہے، اور اجماع بھی دلیل ہے. اور شخص فرماتے ہیں کہ کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ یہ کہے کہ انا لا استدل الا بالقرآن فقط، میں تو صرف قرآن مجید سے دلیل کو پکڑتا ہوں. ولا استدل بالسنتی، میں سنت سے دلیل بیان نہیں کرتا. کما تقوله الخوارج، جیسا کہ خوارج کہتے ہیں. ونحا نحوهم، اور خوارج کے راستے اپنانے والے یا ان جیسے عمل کرنے والے. ویقولون ان القرآن متواتر ومعصوم من الخلل، خوارج اور ان جیسے بدعتی لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید تو متواتر ہے، اس لیے قرآن مجید سے دلیل پکڑی جا سکتی ہے، اور معصوم من الخلل ہے، قرآن مجید میں کوئی خلل، کوئی کمی، کوئی پیشی نہیں ہے، کیونکہ معصوم عن الخطا، معصوم عن الخلل ہے. واما السنة فهي من رواية الرواة يتطرق اليها الخلل. اور سنت سے دل کیوں نہیں پکڑتے؟ کیونکہ سنت جو ہے وہ راویوں کی روایت سے ہمیں ملی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے کلام نہیں ہے، یہ لوگوں کی باتیں ہیں، اور راوی جو ہے جو حدیث کی روایت کرنے والے ہیں ان سے ہمیں یہ حدیث ملی ہیں جن میں خلل واقع ہو جاتا ہے اور کمی پیشی ہو جاتی ہے. هذا شیخ صاحب فرماتے ہیں هذا اتهام للأمة وعلمائها، یعنی سننے کو یہ بات شاید معمولی سی لگے اور جاہل لوگوں کے لیے سچی ہی شاید یہ بات لگے، کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کلام جو ہے وہ پاک کلام ہے اور اس میں کوئی خلل ہو نہیں سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، لیکن جو احادیث ہیں کہاں سے ملی ہے؟ سند سے ملی ہے، اور سند میں کون ہے؟ راوی ہیں، راوی بشر ہیں، انسان ہیں، اور یہ جو انسان ہیں ان کی باتوں میں خلل ہو سکتا ہے، سننے میں غلطی ہو سکتی ہے، تلفظ میں، بات کو پہنچانے میں غلطی ہو سکتی ہے. جب بھی خلل واقع ہو سکتا ہے تو پھر دلیل ایسی بات سے نہیں لی جا سکتی، اگرچہ دیکھا جائے کتنی خطرناک اور خوفناک بات ہے. یہ جیسا فرماتے ہیں هذا اتهام للأمة وعلمائها، یہ بہت بڑی تہمت ہے امت پر اور امت کے علماء پر. صرف یہاں تک نہیں، والصحابة والتابعین، بلکہ صحابہ پر بھی تہمت ہے اور تہمت ہے، اور یعنی طعنہ زنی ہے، والتابعین اور تابعین پر بھی تہمت ہے. الذين نقلوا الاخبار بعدم الثقة وعدم الامانة، کیا تہمت ہے؟ صحابہ پر، تابعین پر، اور امت کے علماء پر، اور پوری امت پر جنہوں نے ہمیں یہ خبر یعنی احادیث پہنچائی ہیں. بعدم الثقة وعدم الامانة، یہ ثقہ نہیں ہے اور امانت دار نہیں ہے، یعنی خیانت کرنے والے، ان کے امانت کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے اور نہ ہی یہ ثقہ ہیں. اور ثقہ سے مراد العدل التام الضبط جیسے کہتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں وقد اخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن هؤلاء بقوله، اچھا یہ لوگ جو حدیث کے منکر ہیں، یہ منکرین حدیث کہتے ہیں، ان لوگوں کے تعلق سے شیخ صالح حسن حفظ اللہ بات فرما رہے ہیں، یہ ان کا بہت بڑا شبہ ہے، بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں کہ قرآن مجید ہی سے دلیل پکڑی جا سکتی ہے اگر کوئی بھی مسئلہ ہو تو حل صرف قرآن مجید میں ہے، وہ صرف قرآن مجید ہی کافی ہے بطور دلیل. اور یہ بات جیسے ہم سب جانتے ہیں صرف غلط نہیں بلکہ ناممکن ہے، آپ دین پر عمل نہیں کر سکتے بغیر سنت کے، ارکان اسلام پر عمل نہیں کر سکتے بغیر سنت کے، جیسے کہ آگے بھی بیان ہوگا. اور یہ خود لوگ جو منکرین حدیث ہیں یہ خود اپنی اس بات پر قائم رہ نہیں سکتے، اور روزانہ اپنے اس قول کا جس کو اپنے دین سمجھ بیٹھے ہیں اس کی خود مخالفت کرتے ہیں. سبحان اللہ، ان کی یہی سزا ہی کافی ہے کہ سنت کو انکار کرنے والے بغیر سنت کے دین پہ عمل کر نہیں سکتے، ارکان اسلام پر نہیں عمل کر سکتے. اس لوگوں کے اقوال میں تضارب دیکھیں گے، اختلاف دیکھیں گے، نئی باتیں، نئے فتنے وہ لے کے آتے ہیں، نئے شبہات لے کے آتے ہیں، اور ذبذبے کا شکار ہیں، شکوک و شبہات کا شکار ہیں، کیونکہ ان کی اساس کمزور ہے. اور یقیناً جیسے کہ آگے شیخ صاحب بیان کرتے ہیں کہ ایسے قرآن مجید پر بھی عمل کرنے والے نہیں ہیں، سوال نہیں پیدا ہوتا. واقیم الصلاۃ پہ عمل کرنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل کرنے والے ہوں بغیر سنت کے، ناممکن ہے، سوال نہیں پیدا ہوتا. الغرض تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے تعلق سے ہمیں خبر دی ہے. سبحان اللہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے تعلق سے ہمیں خبر دی ہے کہ ایسے لوگ بھی آئیں گے جو حدیث کا انکار کریں گے. آئے دیکھتے بڑی پیاری حدیث ہے اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوشک رجل شبعان على أريكته. عن قريب ایسا شخص آئے گا جو پیٹ بھر کے اپنے ٹیکی پر ٹیک لگائے ہوگا. اریکہ ٹیکو کو کہتے ہیں کہ جس پہ تکیہ وغیرہ یا کوئی بھی چیز ہو. اور اگرچہ ٹیکی لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے, انسان اتقاء جو ہے ٹیک لگا کے بیٹھنا ہے, یا دائیں طرف ہوتا ہے یا بائیں طرف ہوتا ہے, جس میں انسان یعنی آرام محسوس کرتا ہے. کیا اسے منع کیا گیا ہے؟ نہیں, منع نہیں کیا گیا, انسان بیٹھ سکتا ہے, آرام کے لیے جائز ہے. اچھا, ویسے باتوں سے بات آئی ہے, بہتر رائٹ سائڈ پہ ہے لیفٹ سائڈ پہ ہے ٹیکی لگانا, کیا بہتر ہے؟ یوں رائٹ سائڈ, یوں اس طریقے سے؟ جی رائٹ سائڈ پہ ٹھیک ہے یا لیفٹ سائڈ پہ ٹھیک ہے, یا دونوں ٹھیک ہیں؟ اللہ اعلم. ٹیک نہیں لگاتے تو کیسے لگاتے ہیں؟ جدھر آسانی ہوتی ہے. بہرحال اس میں کوئی خاص یعنی دلیل نہیں کہ رائٹ ہو یا لیفٹ, لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ لیفٹ پہ زیادہ افضل ہے وہ, کیوں جو آپ یوں ٹیک لگا کے لیفٹ پہ بیٹھتے ہیں تو آپ کا جو دایاں ہاتھ ہے وہ فری ہو جاتا ہے کھانے پینے میں اور چیز لین دین میں بھی فری ہو جاتا ہے. اگر رائٹ پہ آپ کرتے ہیں تو پھر آپ کو بار بار کچھ چیز اٹھانے کے لیے, کھانے کے لیے ٹیکی ختم کرنی پڑے گی, پھر یعنی دشواری کا باعث بنتا ہے. تو آسان یہ ہے, آسانی کے لیے کہ آپ لیفٹ سائڈ پہ ٹیکی لگائیں, ورنہ دونوں طرف کوئی حرج نہیں ہے. اسے بعض لوگ منع کرتے ہیں اور علماء کے اس میں اختلاف ہے, اسے اجتناب کرنا چاہیے, کوئی شک نہیں ہے اسے منع کیا گیا. یہ وہی بتانے والا تھا کہ منع کس چیز کا کیا گیا ہے. ایک تو ایک کھانے کھانے کی بات ہے کہ ٹیک لگا کے کھانے کھانے جو ہے, اگرچہ ٹیکی لگانے سے کیا مراد ہے اس میں علماء کا اختلاف ہے. تو اس اختلاف سے نکلنے کے لیے بہتر ہے, افضل ہے یعنی ایسا نہ کیا جائے. تکبر کی وجہ سے ٹیکی لگانے سے منع کیا گیا ہے, گھمنڈ کی وجہ سے, جیسا کہ اس حدیث میں ہے. حدیث کے الفاظ دیکھیں, یوشک رجل شبعان علی اریکتہ. اب یہ تکبر و گھمنڈ کی بات ہے, کیونکہ بعض لوگ جو ہے نا تکبر کی وجہ سے اور گھمنڈ کی وجہ سے ٹیکی لگا کے بیٹھے رہتے ہیں. یقول, کہتا کیا ہے یہ شخص, اس سے پہلے کوئی شخص کہے کچھ, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی حالت بیان فرمائی, کوئی شخص کیسے بیٹھا, اس کی حالت کیا ہے. یقول بیننا وبینکم کتاب اللہ عز وجل, ہمارے اور تمہارے بیچ میں اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے, صرف قرآن مجید ہے. فما وجدنا فیہ من حلال استحللناہ, بس جو کچھ قرآن مجید میں ہمیں ملے گا, جو حلال ہمیں قرآن مجید میں ملے گا, ہمارے لیے صرف وہی حلال ہے. وما وجدنا فيه من حرام حرمناه, اور جو حرام ہے قرآن میں ملے گا صرف وہی ہمارے لیے حرام ہے, اسے ہم حرام قرار دیں گے. ثم قال صلی اللہ علیہ وسلم, پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الا وانی اوتیت القرآن مثله معه, الا وانی اوتیت القرآن, کوئی شک نہیں کہ مجھے قرآن مجید دیا گیا ہے. ومثله معه, اور قرآن جیسا قرآن مجید کے ساتھ. اس سے کیا مراد ہے؟ وحی کیا ہے؟ وحی نازل ہوئی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر. قرآن مجید وحی ہے, اور قرآن مجید کی مثل کیا ہے؟ دوسری وحی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وقال علیہ الصلاۃ والسلام, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نظر اللہ امرئا سمع مقالتی, اللہ تعالیٰ اس چیز اس شخص کے چہرے کو پر نور کر دے جس نے میری بات کو سنا. فوعاها, اور سمجھ لی یعنی اچھی طرح سنا ہے, صحیح سنا ہے. وبلغها كما سمعها, اور آگے پہنچا دی جیسا کہ اس نے سنا ہے. فرم وبلغ اوعى من سامع, تو یہ قریب ہے یا ممکن ہے کہ جسے بات پہنچائی جا رہی ہے وہ اس سے زیادہ سمجھنے والا ہے جس نے سنا ہے. سننے والا اور پھر اسے بات کو آگے پہنچانے والا, دو مختلف لوگ ہیں. ہمارے ذمہ کیا کام ہے؟ خبر کیسے پہنچائی جاتی ہے؟ اگر شک و شبہ خبر پہنچائی جاتی ہے, کوئی بھی خبر ہو دنیا کی خبر لے لیں آپ، اگر خبر میں آپ کو شک ہو اور آپ نے پہنچا دی ہے، اس پہ غلطی ثابت ہو گئی ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ جھوٹ ہے کہ نہیں؟ جھوٹ ہے. اور آپ دیکھیں کہ لوگ کس طریقے سے سنی سنی پہ باتیں کرتے رہتے ہیں اور خود بھی پریشان، دوسروں کو پریشان کرتے ہیں. کوئی خبر ابھی آئی نہیں ہے، بس سنا ہے کہ ایسے ہو رہا ہے، وہ اس کو بولتے ہیں وہ سنا ہے کہ ایسے ہو رہا ہے، وہ یہ ایسے ہونے والا ہے. تو خبر کے لیے بہت، یہ بہت لازمی بات ہے، چاہے دنیا کے اعتبار سے یا دین کے اعتبار سے، خصوصی طور پر کیونکہ دین میں جھوٹ بولنا جو ہے وہ دنیا کے جھوٹ بولنے جیسا نہیں ہے. اس کی جو وعید آئی ہے کہ اپنی جگہ جہنم میں بنا لے جو تہمت لگاتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو جیسے سنا ہے ویسے آگے بیان کر دینا ہے. اور یہ ممکن ہے کہ سننے والے سے زیادہ جسے سنا جا رہا ہے وہ زیادہ سمجھ رکھتا ہو. لازمی نہیں کہ ہم دونوں کی عقلیں برابر ہوں، ہماری سمجھ برابر ہو، ہمارا یعنی ایمان بھی برابر نہیں. اس لیے جو سمجھ کے آگے بیان کرتا ہے اور تفصیل اور معنی صحیح بیان کر سکتا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن ہم سے یہ مطالبہ نہیں کیا گیا ہے. مطالبہ یہ کیا گیا ہے کہ جیسے تم نے سنا ہے، شرط یہ ہے کہ صحیح سنا ہے اور صحیح سمجھا ہے، اسے آگے بیان کرتا ہوں. جس نے غلط سنا ہے، ادھورا سنا ہے، صحیح نہیں سنا ہے، اس کے اپنے کان میں خلل ہے، اس کے اپنے عقل میں خلل ہے، صحیح سمجھا نہیں ہے، تو وہ آگے بات کو مت پہنچائے. کیوں؟ کیونکہ خبر میں خلل پیدا ہو جائے گا، اور جس خبر میں خلل ہو وہ بات کبھی دین ہو نہیں سکتی اور نہ کبھی سچی ہو سکتی ہے. پھر ایسا فرماتے ہیں، وقال علیہ الصلاۃ والسلام لما خطب فی عرفۃ، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عرفات کے دن یعنی حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیا، لیبلغ الشاہد منکم الغائب، تم میں سے جو شاہد یعنی جو حاضر ہے وہ اس شخص تک بات کو پہنچا دے جو غائب ہے یعنی جو موجود نہیں ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، فالذی سمع یبلغ عن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، پس جس نے سنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کو آگے پہنچا دے. اسے کہتے ہیں تبلیغ، دعوت اور تبلیغ. جب ہم بات کرتے ہیں دعوت میں آپ خود بلاتے ہیں، تبلیغ بلاغ سے آپ پہنچاتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، فالذی سمع یبلغ عند الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، هذه امانۃ، یہ امانت ہے، قام بها رواۃ الحدیث ورجال الحدیث جزاهم اللہ خیرا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو، اخبار کو، احادیث کو آگے پہنچانا ان کی طرف دعوت اور تبلیغ کرنا، یہ وہ امانت ہے جسے رواۃ الحدیث اور رجال الحدیث نے انجام دیا ہے، جزاهم اللہ خیرا. وصانوا سنۃ النبوۃ عن الدخیل والکذب، اور انہوں نے اس حدیث کے اہتمام کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حفاظت کی ہے ہر اس چیز سے جو اس میں ملایا جا سکتا ہے، اور جھوٹ سے پاک رکھا ہے. وبلغوها نقیۃ صافیۃ، اور پاک اور صاف آگے اس سنت کو پہنچایا ہے. کما وردت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں یہ خبریں ملی ہیں، یہ احادیث ملی ہیں، بامانت، مکمل امانت داری کے ساتھ. وهذا من معجزات هذا الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ یعنی احادیث کو صحیح پہنچانا جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے. سبحان اللہ، دنیا میں دیکھ لیں آپ، کوئی بھی آپ کو شخصیت نہیں ملے گی بشر میں سے جن کی بات کو ایک ایک لفظ کو ایسے محفوظ کیا گیا ہو کہ صدیوں بعد تک، ہزاروں سالوں تک بھی وہ لفظ محفوظ رہے گا. کوئی شخص جانتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ؟ کہ ایک ایک لفظ، یہاں تک کہ جہاں پر خاموشی بھی اختیار کی گئی نا چند سیکنڈز کے لیے، وہ بھی محفوظ کر دیا گیا ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے افتتاح کرتے تو تھوڑی دیر خاموش رہتے پھر سورۃ الفاتحہ پڑھتے. پھر پوچھا ہے, اچھا یہ پوچھا خاموش کیوں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ دعا ہے جو دعا الاستفتاح یہ پڑھتے ہیں. سبحان اللہ, حرکات و سکنات اور ایک ایک لفظ کو محفوظ کرنا معجزہ ہے کہ نہیں؟ آیت ہے اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے, یہ معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا. یعنی بعض احادیث یا بعض یعنی راوی جو ہیں تسلسل کو لے کے گئے ہیں. ایک حدیث میں آیا ہے ان احبک یا معاذ, معاذ جس میں محبت کرتا ہوں, معروف حدیث ہے. اب جس راوی نے اسے آگے بیان کیا ہے اس نے یہ کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں, جو وہ سنا رہا ہے وہ انہوں نے آگے کہا میں تم سے محبت کرتا ہوں, انہوں نے آگے کہا ہے, اس نے اس کو بار بار دہرایا ہے. سبحان اللہ, کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ معاذ کے لیے فرمایا ہے. یہاں تک بھی یعنی رواۃ الحدیث نے حدیث کی حفاظت کی ہے. پیش ایسا فرماتے ہیں, فالسنۃ لیست محل توقف او اتہام بل یجب التصدیق بها. سنت جو ہے یہ محل توقف نہیں ہے کہ کوئی شخص کہے ہم توقف کرتے ہیں, صحیح بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے, یہ توقف ہے. او اتہام یا تہمت کی محل بھی نہیں ہے, بل یجب التصدیق بها, بلکہ یہ فرض ہے ہر مسلمان پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تصدیق کریں. ویجب العمل بها, اور اس سنت پر عمل بھی واجب ہے. کما یجب العمل بالقرآن, جیسے کہ قرآن مجید پر عمل کرنا واجب ہے. لأنه وحی من اللہ, کیونکہ سنت بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی ہے. قال تعالی فی حق الرسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. شیخ فرماتے ہیں فالاحادیث وحی من اللہ, حدیث جو ہے یہ بھی وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وان کانت الفاظها من الرسول صلی اللہ علیہ وسلم, اگرچہ الفاظ جو ہے حدیث کے وہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہیں. اما القرآن فلفظه ومعناه من اللہ جل وعلا, جو قرآن مجید ہے قرآن مجید کا لفظ اور معنی دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. اما السنۃ الاحادیث النبوية فمعناها من الله وألفاظها من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. وجو سنته يعني أحاديث نبوية صلى الله عليه وسلم معنى الله تعالى سه والألفاظ جو هو الله تعالى كي پیار پیامر صلى الله عليه وسلم كي هن جو اپنے تئیں کوئی بات بھی نہیں کرتے. فألفاظه صلى الله عليه وسلم معصومة وصدق, عرف صلى الله عليه وسلم جو ألفاظ ہیں ومعصوم ہیں اور سچے ہیں. معصوم يعني میں کوئی خطا کوئی خلل نہیں ہے, کوئی غلطی نہیں ہے, وصدق اور سچے ہیں. ولا يتطرق اليها شك, اور ان میں شک کی گنجائش بھی نہیں ہے. فمن انكر السنه فانه كافر, جو سنت کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے. اسے انڈر لائن کر لیں, فمن انكر السنه فانه كافر, جو سنت کا انکار کرتا ہے بے شک وہ کافر ہے. کیوں؟ لانه عطل الاصل الثاني, کیونکہ اس نے جو دوسرا اصل ہے دین اسلام کا اس کا انکار کیا ہے. تعطيل, تعطيل كما ترى انكار کرنا. والقران لابد له من السنه لانه تبينه وتوضحه, اور قران مجید کے لیے سنت کا ہونا لازمی ہے کیونکہ سنت جو قران مجید کی وضاحت کرتی ہے اور بیان کرتی ہے. اللہ تعالی کا ارشاد ہے, وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم, الاخر ايه سوره النحل ایت نمبر 44. وانزلنا اليك الذكر, اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ پر ذکر یعنی قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے. کیوں؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, تاکہ لوگوں کو کھول کھول کے بیان کریں یعنی وضاحت کریں کس چیز کا, مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, کہ ان کی طرف کیا نازل کیا گیا ہے. وحی نازل ہوئی ہے, قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ کا پاک کلام نازل ہوا ہے. اب اس پاک کلام سے مراد کیا, معنی کیا, ڈیٹیلز کیا ہیں, آگے تفصیل کیا ہے, کہاں سے پتہ چلے گا؟ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم. شخص فرماتے ہیں, فالسنت موضحة للقرآن, سنت جو ہے وہ قرآن مجید کی وضاحت کرنے والی ہے. ومفسرة للقرآن, اور قرآن مجید کی تفسیر کرنے والی ہے. لأن القرآن جاء بأشياء مجملة, کیونکہ قرآن مجید جو ہے بہت ساری چیزیں جو ہے مجمل لے کر آئے ہیں، یعنی قرآن مجید میں اجمال موجود ہے، یعنی جس کی تفصیل کی ضرورت ہے. مثل الصلاۃ والزکاۃ والحج والصیام، جیسا کہ نماز ہے، زکاۃ ہے، حج ہے اور روزہ ہے. والسنۃ بینتھا ووضحتھا، سنت نے وضاحت کی ہے اور بیان کیا ہے ان چیزوں کا. وبینت الزکاۃ ومقدیرھا، اور سنت نے زکوٰۃ اور زکوٰۃ کے جو مقادیر، جو نصاب وغیرہ ہے، وہ سنت نے وضاحت کی ہے. والصیام متى یبدأ ومتى ینتہی، اور روزے کی وضاحت بھی سنت نے ہی کی ہے، اور سنت میں موجود ہے کہ روزہ کب شروع ہوگا اور کب ختم ہوگا. ومناسك الحج كيف يحج الانسان، اور حج کے طور اور طریقے جو ہیں کہ انسان نے یا مسلمان نے حج کیسے کرنا، یہ بھی ہمیں اس کی تفصیل سنت میں ملتی ہے. قال صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لتأخذ عني مناسككم، مجھ سے حج کے طور و طریقے سیکھ لو. وقال، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلوا كما رأيتموني أصلي، نماز ایسے پڑھو جیسے کہ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. قال اللہ تعالیٰ، ارشاد باری تعالیٰ ہے، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، الآخر آية سورة الأحزاب آیت نمبر 21، یقیناً تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے. فالسنة تفسر القرآن وتوضحه وتدل عليه، سنت جو ہے قرآن مجید کی تفسیر کرتی ہے، وضاحت کرتی ہے، اور قرآن کی طرف دلالت بھی کرتی ہے. والذي يقول، اور جو شخص یہ کہتا ہے، اعمل بالقرآن ولا اعمل بالسنة كذاب، جیسا فرماتے ہیں جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں قرآن مجید پر عمل تو کرنے والا ہوں لیکن سنت پہ عمل نہیں کروں گا، یہ شخص جھوٹا ہے. اسے انڈر لائن کریں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، لم يعمل بالقرآن، حقیقت ہے کسی قرآن مجید پر عمل بھی نہیں کیا ہے. لأن القرآن فيه، کیونکہ قرآن مجید میں یہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، الى آخر الآية سورة الحشر آیت نمبر 7. جو کچھ تمہیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے وہ لے لیں، اور جس چیز سے منع کریں اس سے رک جائیں. تو اسے کیا مراد ہے؟ قرآن صرف مراد ہے یا جو کچھ عموم ہے، جو کچھ بھی دے دیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اگر واقعی قرآن مجید پہ عمل کرنے والے ہو تو اس آیت پہ عمل کرتے کہ نہ کرتے، اور اس آیت پہ عمل کرنے سے سنت پہ عمل کرنا لازم ہے کہ نہیں، تو جھوٹا شخص ہے کہ نہیں؟ ایسا شخص جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ صرف قرآن ہی پہ عمل کرنا ہے، سنت پہ عمل ہرگز نہیں کروں گا میں، جھوٹا ہے کہ نہیں؟ کس اعتبار سے جھوٹا ہے؟ کہ قرآن مجید پر عمل نہیں کر سکتا یہ شخص، اس لیے جھوٹا ہے. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى وفیہ، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے قرآن مجید میں، لتبین للناس ما نزل الیہم لعلہم یتفکرون، یہ آیت جو ابھی گزری ہے سورۃ النحل آیت نمبر 44. شخص فرماتے، فلما ترک العمل بالسنۃ لم يعمل بالقرآن، جب سنت پر عمل کرنے کو چھوڑ دیا تو حقیقت میں اس نے قرآن مجید پر عمل کرنا بھی چھوڑ دیا. الذي يدعي انه يعمل به، جس کا وہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ قرآن مجید پر عمل کرنے والا ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، ومن الناس من يفرق بين الاحاديث، پہلے قسم کے وہ لوگ جو حدیث کا مکمل انکار کرتے ہیں، ان کا ذکر تو ہم نے کر دیا ہے، ایسا شخص کافر ہے اور جھوٹا ہے. دو حکم شیخ صاحب نے بیان کیے ہیں، میں نے کہا انڈر لائن کریں، ایک تو کفر کا فتویٰ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جھوٹا ہے. اس اعتبار سے جھوٹا ہے کہ وہ قرآن مجید پر بھی عمل کرنے والا نہیں ہے، صرف وہ دعویٰ کرتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے. دوسرے قسم کے لوگ حدیث کا انکار کرنے والے جو ہیں، شیخ صاحب فرماتے ہیں، وہ من الناس، بعض ایسے لوگ ہیں، من يفرق بين الاحاديث، جو حدیث میں یہ فرق بیان کرتے ہیں، فيقول، اور کہتے ہیں، الحديث المتواتر يفيد العلم والحديث الاحاد يفيد الظن. حدیث کی دو قسمیں ہیں، ان کے نزدیک ایک حدیث متواتر اور دوسرا حدیث احاد ہے، اور ان کے نزدیک یہ کہتے ہیں، الحدیث متواتر يفيد العلم، کہ حدیث متواتر جو ہے اس میں افادہ علم، یعنی یقین علم ہے، متواتر حدیث ہے تو یہ دین بن سکتا ہے، دلیل اس سے پکڑی جا سکتی ہے کیونکہ یعنی اس کے اندر صحیح علم موجود ہے. والحدیث الاحاد، حدیث احاد یعنی جو متواتر نہیں ہے، يفيد الظن، اس میں مکمل علم کا ہمیں ثبوت نہیں ملتا، علم ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے، تو ظن تو ہے اس میں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، وہ باطل، اور یہ باطل ہے، الإنسان لا ينكره، وهذا باطل، لأن كل ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم وثبت فإنه يفيد العلم. قاعدة يهي كي جو كوش به الله تعالى كي في عربي صلى الله عليه وسلم سي صحي ثابت هو جائے تو يقينا اسمه علم کا افادة موجود ہے، هو دين ہمارے لئے. علم کے افادة سے کیا مراد ہے؟ يعني دين ہے، يقين علمي ہمارے لئے دين ہے اور دلیل اسے پکڑی جا سکتی ہے. سواء كان متواترا أو أحادا، چاہے یہ حدیث متواتر یا أحاد ہو، فلا تفريق بين دلالات الحديث الصحيح، کوئی تفريق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے حدیث صحيح کے دلالات پر. متواتر أحاد کے یہ لوگوں کے اپنی بنائے ہوئے باتیں ہیں، کہیں پر اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے پیار پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم متواتر بات پہنچا دیں تو وہ لینا، متواتر ہو تو چھوڑ دینا، کہیں پر نہیں ہے. وہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے حدیث متواتر تم تک پہنچے تو لینا، متواتر نہ ہو تم نہ لینا، یہ بھی نہیں ہے، اور نہ ہی سلف کے کوئی اس میں ہمیں قول ملتا ہے. سب سے پہلے معتزلہ نے یہ بات ایجاد کی ہے. معتزلہ نے کیوں ایجاد کی ہے یہ بات؟ کیونکہ انہوں نے پہلے یہ غلط عقیدہ دل میں بٹھا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے صفات جو ہیں وہ درست نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے شان کے منافی ہیں، کیونکہ مخلوق کی صفات بھی ہیں. اگر مخلوق کی صفات بھی ہم مانتے ہیں، خالق بھی صفات بھی ہم مان لیں گے، تو پھر تشبیہ لازم آتی ہے، اور ایسا عقیدہ کرنا رکھنا کفر ہے. تو کفر سے بچنا چاہا، اگرچہ اسماء و صفات کے باب میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیات سنائی صحابہ کو، جس میں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا ذکر ہے. صحابہ سے بڑھ کر کون عربی جاننے والے ہیں؟ کوئی انکار نہیں کیا، سوال تک نہیں کیا کہ یہ کیسے ممکن، تشبیہ لازم آتی ہے نہیں آتی ہے، کوئی کسی نے سوال نہیں کیا. تابعین نے صحابہ سے سنا، اتباع التابعین نے تابعین سے سنا، بہترین بہترین زمانے کے لوگوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، اور نہ کوئی اسماء و صفات کے باب میں کوئی غلط فہمی کا شکار ہوئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ایمان والے تھے، تقوی والے تھے، علم والے تھے، سمجھ والے تھے، عمل والے تھے. بعد میں لوگ آئے جنہوں نے پہلے بدعقیدی کا راستہ اختیار کیا، تذبذب کا شکار ہوئے، نہ صحیح نصوص پہ عمل کرنے والے تھے، اور نہ ہی اپنے رائے پہ سو فیصد قائم ہونے والے تھے، تو بیچ کے راستے میں ذبذب کا شکار تھے. تو انہوں نے کیا کیا؟ پہلے اپنے عقیدے بنا لیے، اپنے عقل کے مطابق، اپنی خواہش نفس کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ ممکن ہے یا ناممکن ہے، یہ واجب اللہ تعالیٰ پر، یہ لازم ہے اللہ تعالیٰ پر، یہ واجب نہیں ہے، یہ حرام ہے. اپنے رب تک ان کی رسائی ہوئی. پھر جب ایسی بات کر لی ہے، دلیل کہاں سے ملے گی؟ کہیں سے نہیں ملی، کیونکہ سب بدعقیدگی ہے اور بدعات الخرافات ہیں، کہاں دلیل ملی؟ دلیل کہیں نہیں ملی. تو انہیں کیا کہ اپنے قواعد وضع کرنا شروع کیے، یہ قواعد ہیں، ان کے مطابق ہم اگر چلیں گے تو پھر تو ہماری بدعقیدگی جو ہے وہ قائم ہو سکتی ہے، ورنہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ مٹ جائے گی. اور اس بدعقیدگی کو دین بنا لیا، اور اس کی طرف دعوت بھی دیتے رہے، اور بلکہ یعنی فتنے کے زمانے میں ائمہ سلف پر بھی یعنی ہاتھ بھی اٹھا، تلوار بھی اٹھی، اور ان کو دوسرے تدریس سے بھی روکا گیا، اور شدید یعنی فتنہ تھا اس زمانے میں. لیکن سبحان اللہ، وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. باطل بعض اوقات یوں نظر آتا کہ اب غالب ہو چکا ہے، اب حق کی کوئی خیر نہیں، اب حق والے سب مر جائیں گے، مٹ جائیں گے. یہ کسی نے کہا کہ حق مٹ سکتا ہے؟ حق تو نور ہوتا قیامت رہے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے. بعض اوقات حق کو دبایا جا سکتا ہے، لیکن واللہ مٹایا نہیں جا سکتا کبھی. اس لیے آپ حق پر تسلی رکھیں، جو سلفیت کے راستے پر قائم ہے وہ تسلی رکھا. طائفۃ المنصورۃ الفرقۃ الناجیہ، کہ جو خوشخبری اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں، یہ گروہ اگر چھوٹا سا صحیح ہمیشہ غالب رہے گا، علم دلیل البرہان کی بنیاد پر ہمیشہ غالب رہے گا، اگرچہ لوگوں کے نظر میں بہت کم لوگ ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کے ساتھ کوئی بڑے لوگ نہیں ہیں، یہ صرف ایک ہی جگہ پہ ایک ہی موضوع پہ بات کرتے ہیں، کہیں کہیں پہ نظر آتے ہیں، اور صرف اپنے آپ کو صحیح سمجھ دوسرے کو غلط سمجھتے ہیں، جیسے کہ تہمتیں لگاتے ہیں، ان کی طرف مت دیکھیں، اپنے کام سے کام رکھیں، آگے بڑھتے جائیں اور اس خیر کو دنیا تک پہنچائیں. الغرض تو شیخ صاحب فرماتے ہیں دوسرے قسم کے یہ لوگ جو حدیث کا جزوی انکار کرتے ہیں. جزوی انکار کس طریقے سے کرتے ہیں؟ کہتے حدیث کو دو قسمیں, ایک متواتر ہے اور دوسری احاد ہے. متواتر یعنی ہر زمانے میں ہر جو راوی ہیں ان کے جو طبقات ہیں, یعنی کتاب کا مصنف ہے جیسے امام بخاری ہے, اس کا استاد ہے شیخ ہے, پھر اس کا استاد ہے, پھر آگے تک سند جا رہی ہے. ہر طبقے میں اتنی راوی نے اس روایت کو حدیث کو بیان کیا ہے کہ لوگ اس گن نہیں سکتے, اتنی زیادہ تعداد میں لوگ ہیں. اگر آپ راوی گن سکتے ہیں, ایک صرف راوی ہے تو فرد حدیث ہے, اگر دو ہیں تو عزیز ہیں, دو سے زیادہ تو مشہور ہیں, اور نہیں گن سکتے بہت زیادہ ہیں تو پھر یہ متواتر ہے. یہ تقسیم پھر آئی ہے. اہل سنت جماعت کے علماء اگر یہ تقسیم کرتے ہیں تو صرف علمی حد تک کرتے ہیں, اس سے تعلق صحیح ضعیف کا نہیں ہے کہ احاد ہے تو صحیح ہے یہ ہے یا نہیں یا ضعیف ہے, نہیں, اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. جس علم حدیث میں ہم نے پڑھا ہے مصطلح حدیث پڑھی ہے کہ نہیں, حدیث متواتر حد کس لیے پڑھا ہے؟ تک متواتر تو صحیح, احاد ضعیف ہے, یا عقیدے میں ہم لیں گے اور فقہ میں نہیں لیں گے, یہ بات نہیں ہے. اس لیے تاکہ طالب علم کو پتہ چلے جب ایسے الفاظ اس کے سامنے آئیں گے حدیث کے تعلق سے, پتہ تو چلے ان الفاظوں کا مطلب کیا ہے. معتزلہ نے اور اہل بدعت نے ان الفاظوں کو غلط استعمال کیا ہے, ہم صحیح استعمال کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں وهذا باطن یا باطن لأن كل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت فإنه يفيد العلم سواء كان متواترا أو أحادا فلا تفريق بين دلالات الحديث الصحيح الكل يجب امتثاله والعمل به بدون تفريق. سب احادیث پہ جب حدیث صحیح ثابت ہو گئی تو اس پر عمل کرنا جو ہے واجب ہو جاتا ہے بغیر اس تفریق کے کہ متواتر ہے یا احاد ہے. اچھا اور مزہ کی بات دیکھیں آپ, یہ جو لوگ یعنی معتزلہ کے حد تک نہیں ہے بات, اہل الکلام جو ہیں سب کا اتفاق ہے, جو بھی علم الکلام کو اساس بناتے ہیں اور عقائد کے امور میں اور علم الکلام کی طرف اختلاف میں واپس لوٹتے ہیں, ان سب کا اجماع ہے. کس چیز پہ؟ اس قاعدے پر کہ عقیدے کے مسائل جو ہیں وہ احاد حدیث سے نہیں لیے جاتے, متواتر سے لیے جاتے ہیں. اور یہ قاعدہ صرف معتزلہ کا نہیں, معتزلہ ان کے سردار ہیں, ان کے بعد کلابیا ہیں, اشاعرہ, ماتریدیہ, یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ وہ گروہ ہیں جو اس قاعدے پر عمل کرنے والے ہیں, آج کے دور میں بھی اس قاعدے پر عمل کرنے والے ہیں. عجب بات دیکھیں آپ, یہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم اصول میں اشعری ماتوریدی ہیں, فروع میں حنفی ہیں, اور طریقتاً صوفی ہیں. اچھا ان کے نزدیک امام اعظم کون ہے؟ ان کے نزدیک کیا امام اعظم کون ہے؟ کیا امام ابو حسن اشعری ہے, ابو منصور ماتوریدی ہے, یا عبد القادر جیلانی ہے, قادر طریقے والے کون ہیں ان میں سے؟ ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے. امام اعظم ان کے نزدیک ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ. اچھا کہا کیا ہے کہ ہم فروع میں حنفی ہیں, یعنی امام اعظم امام ابو حنیفہ کی تقلید کرنے والے ہیں. جسے امام اعظم بنایا ہوا ہے انہیں کیا فرمایا ہے؟ اذا صح الحدیث فهو مذهبی. کیا ایک جگہ بھی فرمایا ہے اذا صح یا اذا كان الحدیث متواتر فهو مذهبی؟ یہ تفریق کہیں پہ آئی ہے متواتر یا احاد ہے یہ دیکھنا لازمی ہے؟ میرا مذہب متواتر تو ہے لیکن احاد نہیں ہو سکتا, یا احاد متواتر نہیں ہو سکتا, یا عقیدے میں یہ لینا اور فقہ میں یہ لے لینا کہیں پہ ہے؟ اذا صح اذا شرطیہ ہے, شرط کیا ہے؟ حدیث کو مذہب بنانے کی شرط ایک ہے, کیا ہے؟ صحیح ہونا چاہیے. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ صبح سے کیا پڑھ رہے ہیں ہم؟ اذا صح الحدیث فهو مذهبی, یہ تو ہم کہہ رہے ہیں. عجب بات ہے, جس امام کو امام اعظم سمجھتے ہیں اس امام کی بات کو نہیں مانتے. وجہ کیا ہے جانتے ہیں؟ خواہش نفس ہے. یہ خواہش نفسی اور کچھ بھی نہیں ہے. ورنہ وہ کون سا بڑا امام ہے جو ان کے بڑے امام سے بھی بڑا ہے جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اصول کس سے لینے ہیں, فروع کس سے لینے ہیں اور طریقہ کس سے لینا ہے. کیا امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ فروع میرے لینا اور اصول میرے بعد میں آنے والے جو کئی یعنی صدی کے بعد آئے گا اس سے لے لینا, اور طریقہ جو ان کے کئی صدیوں کے بعد آنے والوں سے لے لینا. کیا خیال ہے؟ تو پھر کس نے بتایا ہے, کس نے کہا ہے؟ خواہش نفس اور کچھ بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. ایک شخص کہہ رہا تھا نہیں جی آپ تھوڑی نرمی کیا کریں, بہت سختی ہوتی ہے آپ کی بات میں. میں کس چیز کی نرمی, کیا سختی ہے اس میں؟ بات تو بالکل واضح ہے, آپ لوگوں کی کتاب عقیدے کی کتاب میں خود آپ کے بہت بڑے عالم ہیں, بہت بڑے امام ہیں, وہ خود اس کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم اصول میں اشعر ماتریدی ہیں اور فروع میں حنفی اور طریقتاً صوفی ہیں. اس میں جب وضاحت آپ کے سامنے رکھ دی ہے, اب آپ کے پاس جواب نہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہم سختی کرتے ہیں. کتنے جی دیکھیں آپ ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹروں میں بھی اسپیشلسٹ ہوتے ہیں نا, اور کوئی دل کا اسپیشلسٹ ہے, کوئی دماغ کا اسپیشلسٹ ہے, کوئی گردے کا اسپیشلسٹ ہے, کوئی گھٹنے کا اسپیشلسٹ ہے, مختلف اسپیشلسٹ ہوتے ہیں نا. تو بس یہ بھی یہی بات سمجھ لیں آپ. امام حنیفہ رحمہ اللہ فقہ کے اسپیشلسٹ تھے, ابو منصور ماتریدی جو ہیں وہ عقیدے کے اسپیشلسٹ تھے, اور باقی جو چار صوفی ہیں وہ امام ہیں وہ تصوف اور ادب کے یعنی اسپیشلسٹ تھے. تو آپ اب گھٹنے کے علاج آپ دل کے ڈاکٹر سے تو نہیں کریں گے نا, آپ گھٹنے والے کے پاس جائیں گے, دل کے علاج دل والے کے پاس جائیں گے. بس ہم نے کچھ ایسا کیا ہوا ہے کہ سبحان اللہ. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو امام اعظم ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ گھٹنے کے علاج کرنے والے ہیں, امام ابو منصور ماتریدی وہ دل کا علاج اور دماغ کا علاج کرنے والے ہیں. یعنی بڑے ڈاکٹر دونوں میں سے کون ہے؟ کوئی بڑے تو ہوتا ہے نا, سب بڑے تو نہیں ہو سکتے نا. جب آپ کہتے ہیں امام اعظم سے مراد یہ سب سے بڑا یہ ہے, وہ جو سب سے بڑا ڈاکٹر تمہارے نزدیک ہے, آپ نے سب سے بڑی چیز جو اساس ہے دین کو اس کو چھوڑ دی, ان کی نہیں لی. ٹھیک ہے نا, اگر وہ لے لیتے تب تو الگ بات ہوتی, آپ نے وہ نہیں لی. آپ پتہ کیا گواہی دے رہے ہیں کہ امام اعظم کے عقیدے میں خلل ہے اس لیے ہم نے نہیں لیا ہے. زبان سے نہیں کہہ سکتے, جرت نہیں کرتے, عمل سے ثابت کر رہے ہیں. اور یہ بھی گواہی دے رہے ہیں, اگرچہ آپ دیکھ لیں کہ امام حسن اشعری رحمہ اللہ جو ہیں وہ فقہ میں کیا تھے, حنبلی تھے, فقہ میں حنبلی تھے, اس لیے وہ مجبوراً کہنا پڑا ہم اصول میں اشعری اور ماتریدی کیوں کہتے ہیں, بیچ میں گھسیٹ دیا ماتریدی کو. کیوں جانتے ہیں؟ کہ امام ابو منصور ماتریدی حنفی تھے, اگر کہہ دیتے حنفی اشعری کے لفظ نہ ہوتا, نہیں, کیونکہ ان میں اشعری بھی ماتریدی ماتریدی بھی ہیں. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا واجب ہے تقلید امام حنیفہ رحمہ اللہ کی, تو حسن اشعری پہ واجب نہیں تھے تقلید امام حنیفہ رحمہ اللہ کی. یعنی اپنے عمل سے ثابت کر رہے ہیں کہ ان کے فقہ میں خلل ہے, اور جو چار صوفی طریقے ہیں ان کے عقیدے میں خلل, فقہ میں بھی خلل ہے, دونوں میں خلل ہے. سبحان اللہ. اور امام حنیفہ رحمہ اللہ کے طریقے میں خلل ہے, ابو منصور ماتریدی کے طریقے میں خلل ہے. تو یہ اپنے آپ کو یعنی اس مصیبت میں کیوں کیا ہوا ہے؟ سیدھی سی بات, جیسے ہم کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہم اصول میں سلفی ہیں, فروع میں سلفی ہیں, طریقتاً سلفی ہیں, تو کیا مشکل ہے؟ ہمارے نزدیک جو امام حق پر ہے اور اس امام کی بات قرآن سنت کے مطابق ہے, ہمارے سارا کو بات کو لے لیتے ہیں, ہمارے اسلاف میں سے ہیں, امام حنیفہ کی بات کو ہم سنتے ہیں, امام مالک کی بات کو ہم سنتے ہیں, امام شافعی کی بات کو ہم سنتے ہیں, ہم حنبل کی بات کو ہم سنتے ہیں, بغیر تفریق کے, بغیر تفریق کے. جس کے پاس دلیل ہے اس کے بعد ہم سن لیتے ہیں, بشر ہیں, معصوم نہیں, غلطی ہو سکتی ہے. اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی اجتہادی, ہمارے وہ عالم تو ہے اور اس کی ہم بات کو مانتے ہیں, لیکن غلطی کو نہیں مانتے ہم. غلطی کو ہم بتائیں گے کہ قرآن سنت مخالف ہے, ہم چھوڑ دیتے ہیں, اور جو حق ہے ہم قبول کر لیتے ہیں. اگر عالم سے غلطی نہ ہوتی تو عالم نبی نہ ہوتا. سبحان اللہ. آپ نے اماموں کو یعنی نعوذ باللہ نبوت کا درجہ دیا ہوا ہے. بلکہ ایک شخص یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں سیدھی سی بات ہے, امام ابو حنیفہ معصوم ہے, واللہ یہی بات ہے. میں نے کہا اللہ کے بندے معصوم ہے, جانتے ہیں کیا مطلب ہے؟ نہیں بس وہ معصوم ہے, وہ کیسے ان سے کیسے غلطی ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا اللہ کے بندے یہ روافض کا عقیدہ ہے, تو اپنے آپ کو سننے کہتے ہو, یہ تو روافض کا عقیدہ ہے کہ امام معصوم ہے, 12 امام ہیں, اور جو امام کہہ دے وہ دین بن جاتا ہے. تو یہ تم کیسے بات کر رہے ہو اللہ کے بندے؟ اور واللہ کہنے والا ڈاکٹر تھا, تبلیغ جماعت سے کوئی نے وقت لگایا ہوا تھا، یعنی کئی سالوں کے بعد سے ملاقات ہوئی تھی، تقریباً دس سال جماعت میں لگا چکا تھا تقریباً کافی عرصہ، تو معصوم ہے آپ کہتے ہیں کہ وہ یعنی غلط، میں نے کہا میں نہیں کہا غلط، آپ کہتے ہیں غلطی کرتا ہے، کہ ہم نے کب کہا، میں نے کہا آپ نے خود تو کہا ہے کہ اصول میں شرعی ماتوریدی ہیں، جن شخص کے اصول میں غلطی ہو تو پھر باقی کیا رہتا ہے، یعنی وہ معصوم کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتے نہیں وہ امام جو ہوتا نا، دیکھیں آپ کو پتہ نہیں ہے، کہتے امام جو ہوتا ہے نا، امام وہ جب تک ساری احادیث کو جتنی بھی احادیث ہیں سب پر مکمل عبور نہ کرے امام بن نہیں سکتا، وہ تو یعنی مجتہد ہو نہیں سکتا۔ اچھا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یعنی امام کے لیے لازم ہے کہ جتنی بھی احادیث سب پہ سب کا علم ہو؟ کہتا ہوں اس کے بغیر تو ممکن نہیں ہے۔ میں کیا سید ابوبکر صدیق کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، امام ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں یہ کون سی بات ہے، وہ تو ان سے بڑھ کر کون امام ہے، ان کو سارے حدیث آتی تھیں۔ ہاں تو آتی ہوں گی، لازمی آتی ہوں گی، جیسے بخاری میں ہے نا میراث الجدہ کی جو روایت ہے، یہ دادی کی جو میراث ہے، پوچھ گئے سر ابوبکر صدیق، پتہ نہیں تھا کیوں پتہ نہیں تھا، کوئی حدیث ملی نہیں تھی انہیں، یعنی اگر ایک حدیث بھی یعنی امام کو نہ تو وہ پھر مطلب امام نہیں ہو سکتا وہ، سبحان اللہ۔ تو میں نے کہا دیکھ صحیح بخاری میں ہے، کہتا نہیں کہاں پہ، میں کہا دیکھو صحیح بخاری میں صحیح حدیث ہے، اور اسے سید عمر بن خطاب کی آپ کو حدیث ملے گی، سید عثمان کی، خلفاء راشدین کی ملے گی، صحابہ کی ملیں گی، اور کئی اماموں کی ملیں گی۔ اگر صحابہ کو سارے احادیث کا عبور نہیں ہو سکتا تو ان کی بات کس کو ہو سکتا ہے بھائی؟ اسے غلط فہمی اللہ کے بندے، تمہیں کس نے بات بتائی ہے؟ بس ہر بات سن لیتے ہو، اس کو دین بنا لیتے ہو اللہ کے بندے، یعنی تعصب کا۔ دیکھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم متعصب ہیں اور ہم سختی کرنے والے ہیں، وہ کیونکہ وہ نرمی سے بات کرتے ہیں نا، تو نرمی کا مطلب یہ نہیں کہ ہم مسکرا کے بات کریں، یوں سر جھکا کے بات کریں تو بس حق آپ کے ساتھ ہو گیا، اب یہ سختی کرنے والے نہیں ہیں۔ متکبر کون ہوتے جانتے ہیں؟ دو بڑے صفات ہیں متکبر کی جو حدیث میں ہی کیا ہے، بطر الحق، غمط النفس و بطر الحق، لوگوں کو حقارت نظر سے دیکھنا، اس سے تو لوگ بچ سکتے ہیں، کئی لوگ دیندار لوگ اس سے تو بچ سکتے ہیں، لوگوں کو تحقیر نہیں کرتے۔ لیکن جو دوسری بات ہے کہ حق کو قبول نہ کرنا، یہ اصل متکبر لوگ ہوتے ہیں، اور ایسے کئی لوگ ہیں، اتنی بڑی داڑھی ہوگی، سر پہ پگڑی بھی ہوگی، اور بڑے خوبصورت انداز سے بات بھی کرنے والے ہوں گے، اور ہزاروں لوگ اس کی بات بھی سننے والے ہوں گے، بہت بڑا عالم سمجھا جاتا ہے، لیکن حق جب سامنے آتا ہے سر نہیں جھکاتا، حق کے سامنے یوں سیدھا بیٹھ جاتا ہے، اور جتنی بھی شکوک اور شبہات اور غلط فہمی ہے جو کچھ بھی وہ سامنے اگل دیتا ہے، لیکن حق کو قبول نہیں کرتا۔ اور یہی اہل بدعت کا طریقہ ہے، اصول ہے اہل بدعت کا، اپنے ایسے اصول وضع کیے ہیں اس بدعت پر قائم رہنے کے لیے جو قرآن اور سنت کے بالکل واضح مخالف ہیں، جن میں سے ایک اصل یہ ہے، متواتر ہے، احاد ہے، اور عقیدے کے معاملہ کو سامنے آ گیا ہے، بس دیکھ متواتر ہے تو لے لو، احاد ہے تو چھوڑ دو، اور مجبور ہوئے اس قاعدے کو بنانے کے لیے، کیونکہ جتنی بھی احادیث ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی بعض واضح صفات ہیں، جن میں اتفاق علیہ و جماعت کا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا نازل ہونا رات کے آخری پہر میں، یہ حدیث ہے۔ اب وہ کہتے ہیں متواتر ہے تو دکھائیں ہم عمل کریں گے، متواتر تو احاد ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ جس نے یہ قاعدہ وضع کیا اس کی بات متواتر ہے؟ سب سے بڑی احاد تو یہ تمہارے قاعدہ بنانے والے کی بات ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کو نہیں مانا، کیونکہ یہ بات یعنی یہ فرمان جو ہے احاد متواتر نہیں ہے، تو جو نبی بھی نہیں ہے، جو صحابی بھی نہیں ہے، جو تابع بھی نہیں ہے، اتباع التابعین بھی سے نہیں ہے، جو کسی زمانے کے مطلب کہاں سے کوئی یہ فتنہ لے کے آیا ہے اور یہ قاعدہ وضع کیا ہے، اس کی بات کو مان لیا ہے، اس کا عقیدے سے ہے کہ نہیں؟ کہ عقیدے کے مسئلے میں احاد کو نہیں ماننا، متواتر کو مان لینا ہے، عقیدے کے تعلق سے ہے کہ نہیں؟ یہ متواتر ہے تو یہ کیوں مان لیتے ہو پھر بھائی؟ سبحان اللہ۔ لیکن وہی بات ہے، کیا بات ہے؟ خواہش نفس ہے۔ اگر ایک بات جو ہے تیسرے قسم کے لوگ بھی بیان کر دیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں آگے کیا کہتے ہیں۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں والصوفیت، تیسرے قسم کے لوگ حدیث کا انکار کرنے والے، والصوفیت ایضا لا یعملون بالسنہ، صوفی بھی سنت پر عمل کرنے والے نہیں ہیں، ولا بالقرآن، اور نہ قرآن پر عمل کرنے والے ہیں، وانما یعملون باذواقہم ومواجیدہم، وہ تو صرف اپنے ذوق اور وجہ سے ہی عمل کرتے رہتے ہیں. ويقولون نحن نأخذ عن الله عن الله مباشرة, اور یہ کہتے کہ ہم تو براہ راست اللہ تعالیٰ سے لینے والے ہیں. نہیں, حدیث بیچ میں کوئی راوی نہیں ہے, براہ راست اللہ تعالیٰ سے لینے والے ہیں. ولا نأخذ عن طريق الرسول, ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے نہیں لیتے, یعنی حدیث نہیں لیتے. لأننا وصلنا إلى الله, کیونکہ ہم تو اللہ تعالیٰ تک رسائی کر چکے ہیں, پہنچ چکے ہیں, یعنی پہنچے ہوئے لوگ ہیں. فلسنا بحاجة إلى الرسول صلی اللہ علیہ وسلم, تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں, زبان سے یہ بڑی باتیں کہتے نہیں ہیں, لیکن عمل سے واضح ہے. ان کے کئی ایسے بزرگوں کے قصے آتے ہیں اور ان کے معتبر کتابوں میں بھی موجود, جس کے فضائل اعمال فضائل صدقات میں موجود ہیں. وہ معروف قصہ ہے کہ خضر علیہ السلام مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں, محدث عبد الرزاق درس حدیث دے رہے ہوتے ہیں, اور ایک جوان جو ہے وہ ایک کونے میں بیٹھ کر مراقبے کی حالت میں اپنے سر گھٹنوں میں دے کر بیٹھا ہوتا ہے. تو خضر علیہ السلام جا کے اس شخص سے پوچھتے ہیں, بھائی عبد الرزاق درس حدیث ہو رہا, آپ کیوں نہیں اس میں شامل ہوتے ہیں؟ کہ تو سر اٹھاتے اور کہتے کہ یہ عبد الرزاق سے علم لینے والے, میں تو رزاق سے ہی براہ راست لینے والا ہوں. یعنی یہ کوئی تہمت نہیں, واللہ یہ لوگوں کے عقائد ہیں, یہ ان کے طریقے ہیں, اور یہ ان کی کتابیں بھی آج موجود ہیں. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں, وَإِنَّمَا الرَّسُولُ لِلْعَوَامِ, ان کے یعنی صوفیوں کو نزدیک جو ہیں, جو غالب صوفی ہیں ان کے نزدیک وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول جو ہے وہ تو عام لوگوں کے لیے ہیں, اس لیے بھیجے جاتے ہیں. الَّذِينَ مَا وَصَلُوا إِلَى اللَّهِ, جو لوگ اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچے, رسائی نہیں ہوئی. شیخ صاحب فرماتے ہیں, وَهَذَا مِنْ أَبْطَلِ الْبَاطِلِ وَأَفْضَحِ الْكُفْرِ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ, یہ ابطل الباطل میں سے ہے اور کھلا کفر ہے, والعياذ بالله, یعنی جو ایسا عقیدہ, ایک کفری عقیدہ ہے کہ رسول سے تو نہیں لینا, علیہ الصلاۃ والسلام سے براہ راست اللہ تعالیٰ سے لینا ہے. براہ راست اللہ تعالیٰ سے کیسے لینا ہے؟ وہ کیا ذریعہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو براہ راست, یعنی نعوذ باللہ, یہ لوگ کہتے ہیں اگر کوئی شخص یہ نبوت کا کوئی دعویٰ کرے تو وہ کافر ہے. صحیح بات ہے, جو نبوت کا دعویٰ کرتے وہ کافر ہے. نبی کون ہوتا ہے؟ جس پر وحی نازل ہوتی ہے. تو جو براہ راست اللہ تعالیٰ سے لے رہے ہیں, وہ بغیر وحی کے کیا لے رہے ہیں؟ وحی کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی ہے وحی, اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوتا ہے, جو علم اللہ تعالیٰ سے ملتا ہے وہی تو وحی ہے. اور یہ جناب کیا کر رہے ہیں مراقبے کی حالت میں بیٹھ کر, کیا لے رہے ہیں؟ تو پھر یہ کیا یہ کفر نظریہ نہیں ہے, کفر عقیدہ نہیں؟ ان اللہ وان الیہ راجعون. اگلے درس میں یہاں سے شروع کریں گے. او ینکر شیئا منہا, مزید تفصیل سنت کے تعلق سے اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.